أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا تمام قسم کی حمد و ثناء اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے عزیزان گرامی قدر نوجوان ساتھیوں دوستوں بزرگوں اور بھائیوں یہ مسلسل معلومات جادو اور ٹونے کی حقیقت اور اس کے علاج کے تعلق سے آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں یہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے بے حد ممنون اور مشکور ہیں کہ اس نے مجھ جیسے ایک حقیر بندے کو کم علم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ علاج آپ کے سامنے پیش کر سکے جس مرض میں جس درد میں جس الم میں آج ہمارے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بھائی پریشان ہیں اور مضطرب اور قلق محسوس مضطرب ہیں اور قلق و اضطراب سے دوچار ہیں میں بلا کسی تمہید کے آئیے اپنی بات کا آغاز کروں میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے جدائی ڈالنے والے جادو کے تعلق سے کچھ باتیں کی تھیں آج انشاءاللہ تعالی کچھ مزید جادو کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی محبت کا ایک جادو ہوتا ہے جسے عربی میں تیولا کہتے ہیں جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے یہ تمام سب چیزیں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرقی والتمائم والتول شرک مسند احمد اور ابو داود اور ابن ماجہ اور حاکم اور اسی طرح یہ روایت اس میں آتی ہے اور اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں صحت کا حکم فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک وغیرہ جو ہے اور تعویذ گنڈے، یہ تمام سب شرک ہیں۔ تیولا یہ عربی کا لفظ ہے، اگر تے کے اوپر زیر ہو اور واو کے اوپر زبر ہو یعنی تیولا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ چیز جو عورت کو اس کے شوہر کی نظر میں محبوب بنا دے، اور اس کا تعلق جادو وغیرہ سے ہوتا ہے۔ اگر اس کا تعلق جادو وغیرہ سے ہو تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا عقیدہ تھا اس زمانے میں کہ یہ چیز اللہ کے تقدیر کے خلاف، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقدر کی ہے اس کے خلاف یہ چیز عمل کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اور جہاں تک جھاڑ پھونک کا تعلق ہے کہ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جھاڑ پھونک بھی یہ شرک ہے، تو وہ اصل میں صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا باس بالرقی ما لم تکن شرکن، کہ اس جھاڑ پھونک میں جس میں شرکیہ کلمات نہ وارد ہوں، ایسے کلمات جھاڑ پھونک میں کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، کر سکتا آدمی۔ تو پہلے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا، لیکن دوسری حدیث صحیح مسلم کی کتاب السلام کے اندر جو آئی ہوئی ہے اس کے اندر یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، تو بظاہر دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، اصل میں ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا ہے، سمجھنے والوں کی سمجھ میں ٹکراؤ ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں فتور ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں خناس ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، ٹکراؤ پایا جاتا ہے، تو امت کو گمراہ کرتے ہیں، تو پھر تم اس پہ عمل کرو گے یا اس پہ عمل کرو گے۔ اصل چیز یہ ان کا فتور ہے، یہ ان کی اپنی سمجھ ہے، ان کا اپنا، ان کی کچھ فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان پہ شریعت مطہرہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ ٹکرا کر کے اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے اندر اختلاف لوگوں امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ ان کی سمجھ کا فعل۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا حکم فرمایا کہ جھاڑ پھونک شرک ہے، اس سے مراد وہ جھاڑ پھونک ہے جن کے اندر شیطان اور جنوں سے مدد لی جاتی ہے، جن میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں جو آدمی کو شرک کے منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اور لیکن جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جھاڑ پھونک ہے جو قرآن اور دعائے معصورہ سے کیا جائے، علاج کیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو بات واضح ہو گئی کہ نہیں واضح ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ فرمایا کہ جھاڑ پھونک شرک ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جھاڑ پھونک جس کے اندر شیطان اور جن سے مدد لی جائے، شرکیہ کلمات۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو قرآن سے جس جھاڑ پھونک کیا جائے، یا وہ دعائیں پڑھ کر کے جھاڑ پھونک کی جائیں جن میں شرکیہ کلمات نہ ہو۔ بہرحال یہ مختصر سی تفصیل بتلا دینا میں مناسب سمجھتا تھا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی اس قسم کا شبہ اور شک نہ پیدا ہو۔ آئیے میں آگے چلتا ہوں۔ محبت کے جادو کی میں بات کر رہا تھا۔ محبت کا جادو جب کسی کے اوپر چلتا ہے یا ہوتا ہے تو وہ محبت نہ سمجھیں آپ جو آج کل روڈوں پہ ہو رہی ہیں محبتیں، وہ جادو نہیں میں کہہ رہا ہوں، ہے نا، نگاہوں کا جادو، محبت کا جادو، اور یہ وہ جادو ہے جو مطلب ہوتا ہے لڑکیاں پٹانے کے لیے، کسی کی بہن بیٹیوں کو پھنسانے کے لیے، اس طرح کے جادو لوگ کرواتے ہیں۔ اس جادو کی نشانیاں اور علامتیں کیا ہیں؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس شربت بھی آ گیا بھائی، یعنی گویا آپ گرمی حائل کے اندر شروع ہو چکی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ بہرحال تو اس محبت کا جو جادو ہوتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر ایک، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آدمی ضرورت سے زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جو جس پہ عاشق ہوتا ہے بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی کہیں ٹکتا نہیں ہے ایک جگہ، بس اس کو اسی کو دیکھنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ نمبر دو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیشہ بس چمٹا رہے اسے، ہمیشہ مباشرت کرے، ہمیشہ ہم بستری کرتا رہے، چاہے بیوی سے یا اللہ بچائے حرام کاریوں سے، بہرحال اسے ہم بستری کرے۔ نمبر تیسری نشانی یہ ہے کہ ہم بستری کرنے میں بھی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی کہ آرام سے سکون سے اپنی بیوی سے ملتی کرے، نہیں اس میں بھی بے خبری اتاولا پڑی کا شکار ہوتا ہے، جلدی جلدی ہر چیز میں جلدی ہے نا. نمبر چار، بیوی کو دیکھنے کے لیے بےقرار رہے، بس جہاں دیکھو وہیں بیٹھ کے ٹسوے بہاتا ہے، رو رہا ہے میری بیوی میری بیوی میری بیوی. اگر وہ سسرال میں چلی گئی یا باہر ہے اندر ہے تو بس جب دیکھو کرتا رہتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے بھائی. اور اسی لیے ہمارے گھروں ہمارے علاقوں کی ساتھیں جو ہوتی ہیں نا بڑی حساس ہوتی ہیں ساتھیں. اگر اچھا اس میں کئی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہر چیز جادو نہیں ہوتی ہے. ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نوجوان ہیں ماشاءاللہ اپنی بیوی سے محبت نہ کریں تو پھر کیا کریں. لیکن اب بات ساتھیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر یعنی بے صبری زیادہ اگر لڑکا کر رہا ہے تو کہتی ہیں یہ زن مرید ہو گیا، یا جو ہے بہو جو ہماری ہے اس کے ماں باپ نے میرے بیٹے کو کچھ کھلا پلا دیا. ہاں ایسا کہتی ہیں ساتھیں، اللہ معاف کرے. اب ان کو نہیں سمجھ آتی کہ بھئی جوانی ہے بچوں کی، آپس میں ملنا جلنا رہتا ہے، تو یہ اصل چیز جہالت ہے. بہرحال تو یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو دیکھنے کے لیے وہ بےقرار ہوتا ہے. ماشاءاللہ قاضی صاحب اٹھ کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے، آئیے تشریف رکھیں جی. تو بیوی کو دیکھنے کے لیے بےقرار رہنا. نمبر پانچ، بیوی کی اندھی فرما برداری کرنا، مطلب یعنی آنکھ بند کر کے بیوی کہہ رہی ہے اٹھو، اٹھ گیا، بیٹھو، بیٹھ جائے، سو، سو جاؤ، مسٹر ذرا پانی لے آؤ، مسٹر ذرا کچن صاف کر دو، مسٹر ذرا ہمارے کپڑے دھل دو، ہمارے کپڑوں میں پرہیز کر دو، یہ کر دو، جوتیاں صحیح کر دو، اندھی فرما برداری، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، بس وہ ٹٹو کی طرح بیوی کے اشاروں پہ ناچتا رہتا ہے. تو یوں سمجھ لو یہ نشانیاں ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اس کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ ہے، جادو کیا گیا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس جادو کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کیوں یہ جادو کیا جاتا ہے. اس جادو کے اسباب ایک تو یہ ہوتے ہیں عام طور پر کہ بیوی اپنے شوہر کے اوپر ذرا ڈرتی ہے کہ کہیں یہ دوسرے کے چکروں میں نہ پڑ جائیں. حالانکہ عام طور پر عموماً ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی شوہر ایسا نہیں دنیا کے اندر جو یہ کہہ دے، یا کوئی عورت ایسی نہیں جو یہ کہہ دے کہ اس میں اور اس کے شوہر میں اختلافات آج تک نہیں ہوئے ہیں. ہوتے ہیں، جہاں دو برتن ہوتے ہیں چار برتن ہوتے ہیں وہاں کھنک ضرور پیدا ہوتی، اختلافات ہوتے ہیں. اور پھر یہ اختلافات تھوڑے دنوں کے بعد میں، تھوڑے گھنٹوں کے بعد میں، تھوڑے لمحوں کے بعد میں پھر نارمل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے زندگی اپنے تئیں چلنے لگتی ہے، اپنے تئیں وہ سدھر چلتی رہتی. اور میں سمجھ اور یہ جو اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی محبت کا ایک عنصر پایا جاتا ہے، اس میں بھی ایک لذت ضروری ہے اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں. اب ہمیشہ ہی آدمی محبت محبت تو پھر اس کو مزہ نہیں آئے گا. تھوڑا جھگڑا ہونا ضروری ہے، تھوڑا منانا، تھوڑا دنانا، وہ اس کی تھوڑی اس کی یعنی ہوتا ہے. لیکن بعض عورتیں کچھ بے صبری ہوتی، جھگڑا ہوا ان کو بجائے صبر کرنے کے، بجائے منانے کے، بجائے اور کچھ طریقہ اختیار کرنے کے، وہ کیا کرتی ہیں کہ فوراً پیر صاحب کے پاس بھاگ کے چلی جاتی، مرشد کے پاس بھاگ کے چلی گئی، جادوگروں کے پاس جو بیٹھے ہوتے ہیں سجادہ نشین مجاور، یہ تو بیٹھے لوٹنے کے لیے امت کے اندر جو ہے فتنہ پھیلانے والے، دوڑ پڑتی ہیں اور پھر اس جادوگر سے سجادہ نشینوں سے تعویذ اور پلیتے کے چکروں میں کہ ہمارے شوہر کے اوپر ایسا تعویذ بنا دو کہ میرا شوہر بس میرا ہو جائے. چنانچہ اور یہ عورتیں وہ حرکتیں یہ ایسی حرکتیں وہ عورتیں کرتی ہیں جو یوں سمجھے کہ جاہل ہوتی ہیں، بیچاری دین سے ناواقف ہوتی ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا ہے کہ شریعت نے اس کے سلسلے میں کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں. بہرحال اب پھر وہ جادوگر جو ہوتا ہے اس بیوی سے کہتا ہے، اس عورت سے، کہ اس کا رومال لے آؤ، اس کی ٹوپی، اس کی قمیض کے کچھ کپڑے، کچھ اس طرح کی چیزیں لے آؤ، یا دھاگے یا اس کے مطلب ایسی چیز لے آؤ تاکہ ہم اس کے اوپر پسینے سے جو ڈوبا ہوا کپڑا ہو یا کچھ تاکہ ہم اس کے اوپر جادو کریں. اب چنانچہ وہ لے آتی ہے، ظاہر ہے وہ بیوی ہے، اپنے شوہر کی کوئی بھی چیز لا سکتی ہے، دھاگے وغیرہ. تو پھر وہ دھاگوں کے اوپر وہ کچھ دم کر کے گرہ لگانا شروع کرتا ہے، اور پھر اس عورت سے وہ جادوگر کہتا ہے کہ ان دھاگوں کو کسی ویران اور کسی بم یعنی سنسان جگہ پر جا کر کے دفن کر دو، یا جادوگر کہتا ہے کہ کوئی کھانے کی چیز لے آؤ، یعنی گڑ لے آؤ، مٹھائی لے آؤ، کوئی بھی چیز لے آؤ، پان لے آؤ، پان زیادہ چلتا ہے کہ نہیں، ہمارے ملکوں میں پان زیادہ چلتا ہے. یاد رکھو اگر بیوی کبھی اپنی مرضی سے تمہیں پان کھلانے کے لیے کہیں سے منگائے تو پھر سوچ لو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے دال میں کالا. ہاں ایسے نہیں گپ سے کھا لیں آپ. اگر گھر میں ہی ہے تو بات الگ ہوتی ہے نا، لیکن اگر باہر سے وہ آپ کو پان کھلائے تو ذرا سمجھ جاؤ بھائی اس گھر میں پان آیا کہاں سے. اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے اور بیوی کھاتی ہے تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن اگر یوں ہی پان آئے اور مٹھائی وغیرہ تو سمجھئے کھلانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں جب بیویاں کھلاتی ہیں تو یہ جو کھلانے والی چیزوں کے اوپر جادو ہوتا ہے یہ بڑا بھی بدترین اور بڑے ہی برے قسم کا جادو ہوتا ہے. یہ وہ کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ناپاک چیز پر جادو کیا جاتا ہے، ہاں ناپاک چیز پر، اور سب سے یعنی بری چیز کیا ہوتی ہے کہ حیض وغیرہ کا خون اس میں ملایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہے نا، اس عورت سے کہا جاتا ہے لے کیا، وہ کمینی جو ہے اب محبت میں وہ کیا کرتی ہے، وہ لاتی ہے اور پھر جو ہے اس عورت کو اس شوہر کو کسی چیز میں ملا کر کے اس کو کھلوا دیا جاتا ہے. ہاں محبت کی ماری وہ اس طرح سے کرتی ہے کبھی کبھی. اچھا اس طرح سے اس کے اوپر جادو کا اثر ہونے لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس جادو کا الٹا اثر ہوتا ہے. کیوں؟ جادوگر ناواقف ہوتے ہیں کچھ جادو کے اصول اور ضابطوں سے تو الٹا اثر ہو جاتا ہے، بجائے محبت کرنے کے وہ شوہر نفرت کرنے لگتا ہے، اور یہی نہیں اتنا وہ نفرت ہو جاتی ہے اس کو، عورت ذات ہی سے نفرت ہو جاتی ہے، پھر اس کے گھر سے نفرت، پھر ماں سے باپ سے بیوی سے بچوں سب سے نفرت، یعنی عورت ذات سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، الٹا ہو جاتا ہے اس کا مسئلہ. اس لیے عورتوں کو چاہیے ڈرتی رہیں فوری طور پہ، یہ نہیں کہ ذرا سا جھگڑا ہوا تو جادوگر کے پاس جا کے تعویذ گنڈے یا کچھ اس طرح کھلانے پلانے کی چیزوں میں لا کر کے اپنے شوہر کو کھلائیں، بلکہ بچنا چاہیے ان تمام سب چیزوں سے. اور ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو پھر شوہر اپنی بیوی کو طلاق ہی دے دے گا، جب نفرت کرنے لگے گا تو طلاق دے دے گا، اور پھر یہی ہوگا کہ من حفر بیرا لاخیہ وقابی، جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے خود گڈھے میں گرتا ہے، طلاق ہو گئی چلے گی. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اچھا پھر یہ محبت کا جادو جو ہوتا ہے، یہ ایک تو یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کو شوہر کے مال وغیرہ کی لالچ اور حوث ہو جاتی ہے کہ اب کسی مالدار عورت کے پلے بدھی تو اس کے مال اور دولت سے اس کو لالچ بڑھ جاتی ہے، تو یہ سوچتی ہے کہ اس کے اوپر جادو کر دیں تاکہ جو چاہیں جیسے چاہیں ہم جو ہے مال وال گھماتے پھریں، اور اس وجہ سے اس کے اوپر وہ جادو کروا دیتی ہے کہ ہم بھی مالدار ہو جائیں، ہمارے گھر والے بھی مالدار ہو جائیں. اور نمبر تین، عورت کو اس بات کا وہم ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ایک چیز کا وہم ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر لے گا دوسری شادی کر لے گا، اس خوف سے وہ چاہتی ہے کہ اپنے پلے باندھنے کے لیے جادو کروا دے تاکہ بس میرا ہی بن کے رہے، میرے ہی سامنے دم ہلاتا رہے، میرے ہی سامنے دم ہلاتا رہے، کسی اور کے اوپر نظر نہ ڈالے، دوسری شادی نہ کرے. حالانکہ دوسری شادی اسلام میں جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ہمارے ہاں کی عورتیں ہندوؤں کی صحبتوں میں رہتے رہتے، اللہ تعالی ہم سب کی بیویوں کو توفیق عطا فرمائے، انہیں سمجھ دے، ہے نا، کہ اس قسم یہ جاہلی ذہنوں میں رکھ کر کے، دلوں میں رکھ رکھ کر کے یہ سوچتی ہیں کہ اگر شوہر نے دوسری شادی کر لی تو گویا ہماری محبت اس کے دل سے نکل گئی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، مرد اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا ہے جس طرح عورت اپنی پہلی محبت نہیں بھولتی ہے، تو یہ بیوقوفی ہے اس عورت کی، بلکہ مرد کو ضرورت ہے، ہو سکتا ہے عورت حیض سے ہو، نفاس سے ہو، کوئی بیمار ہو، اب اس کو کھانا پکانا کھلانا پلانا اور دیگر ضرورتیں نہ صبر کر پاتا ہو، وہ چاہتا ہو دوسری شادی کرنا. اس لیے اصل میں ہمارے ہاں بس اللہ بچائے میں کیا بتاؤں آپ کو کہ انہی کافروں کی صحبتوں میں رہ رہ کر کے، اور کچھ مسلمان اور کچھ فلمیں کچھ یہ کارٹون دباؤ کچھ سماجی سوسائٹی، اگر کسی کے پاس دو بیویاں ہیں تو اس آدمی کو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے یہ پرلے درجے کا عیاش قسم کا آدمی ہے، یعنی یہ دنیا دار آدمی، نعوذ باللہ، یہ حماقت اور جہالت والی باتیں ہیں، اور یہ عورت کی سب سے بڑی بری چیز ہے. حالانکہ شوہر دوسری تیسری چوتھی شادی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اور وہ آدمی اپنے پہلی بیوی سے بھی محبت کرتا ہے پھر دوسری سے بھی کر سکتا ہے تیسری سے بھی، اس میں کوئی حرج نہیں. اور دوسری شادی کرنے کے جیسا کہ میں نے بتایا کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شوہر بچوں میں زیادہ دلچسپی لیتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا ہوں، اب ایک ہی بیوی ہے کہاں سے اتنے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ ہمارے مثلا سال میں دو دو تین تین بچے ہوں، تو اس لیے دو دو تین تین شادیاں کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو اچھے لگتے ہیں بچے. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ عورت مریض رہتی ہو تو اس لیے وہ سوچتا ہو دوسری کر لو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اس کے معیار کے جیسا وہ چاہتا ہے، سمجھانے کے باوجود بھی سکھانے کے باوجود بھی وہ عورت اس کے سمجھانے کے مطابق عمل نہ کرتی ہو اور وہ بتانا نہیں چاہتا ہے اس کو کہ یہ ناراض ہو جائے گی, اس لیے وہ چاہتا ہے دوسری شادی کر لو تاکہ اس کو اس حساب سے ہم سمجھا بجھا کر کے اپنے تئیں اس کو ڈھالیں گے. بہرحال اس طرح سے, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر کسی بڑے خاندان سے روابط کرنا چاہتا ہو, رابطہ پیدا کرنا چاہتا ہو, تعلق پیدا کرنا چاہتا ہو تاکہ ہمارا یہ خاندان ان خاندانوں سے مل کر کے اور بڑا ہو اور اساتھ ہو اور ہم ترقی کریں, اس کی بیٹی بیاہ کے لائیں گے تو اس طرح سے معاملہ اور آگے بڑھے گا. یا کہیں بدعتی مشرکوں کا علاقہ ہو اور اسے کوئی لڑکی پسند آئے اور وہ لوگ بھی راضی ہوں شادی کرنے کے لیے, اور وہ چاہتا ہے کہ اگر ہم اس گاؤں میں اس لڑکی سے شادی کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک رابطہ ہوگا, اس گاؤں میں جانے کا دباؤ ہوگا, پھر اس گاؤں کی میں پہنچ کر کے ہم وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے, تو الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ شرک اور بدعت سے ڈر جائیں اور پرہیز کرنے لگے اور ہمیں سمجھائیں اور صراط مستقیم پہ آ جائیں. تو یہ نیتیں بھی ہو سکتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسی نیتیں ہوں تو عورتوں کو اس بات کے اوپر ملال نہیں آنا چاہیے. اگر وہ مومن ہیں, اگر وہ مسلمان ہیں, ان کو غم نہیں کرنا چاہیے, روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ان کا جو مقدر ہے وہ چیز ملتی رہے گی. اور یہ عورتیں جو ہے ہمارے یہاں کی اس طرح کی یعنی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کرتی, توکل نہیں کرتی, جس کی وجہ سے یہ تمام سب چیزیں ہمارے یہاں پیدا ہو جاتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری بیویوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے سوچنے کی اور سمجھنے کی, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو ہے زیادہ سے زیادہ 2-3-4 شادیاں کرنے کی, کہیے آمین, کیونکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اور عورتوں کے لیے میں بتاؤں, جادو کروانے کے تعلق سے, جادو کروانے جاتی ہیں, آئیے میں عورتوں کو, میں عورتوں سے مخاطب ہو کر کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں عورتوں کو ایک ایسا جادو بتلاتا ہوں کہ اگر وہ جادو وہ کریں تو ان کا شوہر ان سے ہمیشہ جو ہے کیا کہتے ہیں پیار اور محبت کرتا رہے گا, اور ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے. وہ جادو کیا ہے؟ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو, اسے چاہیے کہ اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرے اور اپنے فرض کو سمجھے. ہر عورت اپنے شوہر کو جائز طریقے سے متوجہ کر سکتی ہے, راغب کر سکتی ہے, جو حلال اور جائز طریقہ ہے. مثلاً بیوی اپنے شوہر کے سامنے ہمیشہ اس کا دل رکھنے کے لیے اور اس کے مرضی کے مطابق ہمیشہ بناؤ سنگھار کر کے بیٹھ رہے, اس کی خواہش ہے کہ ہماری بیوی ہمارے سامنے ہمیشہ بنی سنوری سجی بیٹھی رہے. اسی طرح سے شوہر اپنی آفس سے, کھیت سے, کہیں سے بھی باہر سے اپنے گھر گیا, یہاں سے گیا, کہیں سے بھی محنت مزدوری کر کے شام کو کسی بھی ٹائم گھر گیا, تو بیوی کو چاہیے کہ وہ سج سمر کے دروازے پہ اپنے شوہر کا مسکراہٹوں کے ساتھ اور شیریں مسکراہٹوں مٹھاس کے ساتھ استقبال کرے اور اسے پیار سے بولے, آئیے ویلکم, تشریف لائیے, خوش آمدید, آپ اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں, آپ اپنے اہل عیال میں تشریف لائے ہے نہیں. اب ہمارے یہاں اگر ایسے معاملات ہونے لگے اللہ اکبر, تو ہمارے یہاں جو اجتماعی نظام ہے خاندانوں کا, اگر بیوی دروازے پہ آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرے لوگ جو ہے کہیں گے واہ یہ تو پھانسنے کے لیے پہلے ہی پہنچ جاتی ہے دروازے پہ, ماں باپ اور دوسرے لوگ یہی سوچنے لگیں گے, ہے کہ نہیں. حالانکہ یہ اس کا حق ہے بھائی, شوہر کا یہ حق ہے, بیوی کا حق ہے. تو نہایت ہی اچھی گفتگو دل ربا انداز سے اپنے شوہر کو وہ کیا کہتے ہیں مائل کر سکتی ہے اپنی طرف, اس کو ویلکم کہیں اپنے گھر میں, تاکہ وہ مرد دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے کے اوپر مجبور نہ ہو اور اپنی بیوی سے متاثر ہو. اور نمبر 3, اس کے علاوہ بھی بیوی اپنے شوہر کے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے, اس کے بچوں کی حفاظت کرے, بچوں کو صفائی ستھرائی سے رکھے. اور صفائی ستھرائی سے رکھنے کا یہ بھی ہے کہ آپ بھی اسے لے جا کر کے صفائی ستھرائی والی چیزیں دیں, جبھی تو صفائی ستھرائی رکھے گی. آپ تو مارے ڈر کے اپنے ماں باپ کے بیویوں کو پیسے ہی نہیں دیتے ہیں. کچھ علاقے ہمارے ہندوستان میں ایسے ہیں, خاص طور ہمارے UP کے علاقے میں بتاؤں, جہاں جہالت نے اتنا ڈیرہ ڈالا ہوا ہے اور تعلیم کے اندر بھی وہ چاروں طرف سے بےچارے وہ یعنی تنگ ہو گئے, اللہ ہدایت عطا فرمائے اور وہاں علم کی روشنی آئے, کہ جناب علی یہاں پہ ہمارے کچھ نوجوانوں نے بتلایا کہ اپنی تنخواہ کا حصہ ماں باپ کو دیتے ہیں, چوری چھپے اپنی بیوی کو اس کے گھر ڈراپ بھیجتے ہیں. ارے بھائی حرام ہے تمہارے اوپر اپنے بیویوں کے نان نفقے تمہارے اوپر فرض ہیں, اگر تم انہیں نہیں دیتے ہو تو یہ تم حق تلفی کرتے ہو اور قیامت کے دن تم گرفت میں آؤ گے, پکڑے جاؤ گے. ماں باپ کا اپنا حق ہے, اس ماں باپ کے حقوق کو ادا کرو, ان کو دو, اپنی بیوی کے بھی اپنے بچوں کے بھی حقوق ہیں. یہ کیا کہ تم چوری چھپے ان کو چپکے سے 100 روپے 200 روپے 500 روپے بھیج دیتے ہو. بس ضرورت ہے کہ آپ جو ہے اپنے بیوی کے بھی خرچے دیں, اپنے ماں باپ کے بھی خرچے دیں, اور ہمارے ماں باپ کو بھی والدین کو بھی یہ نصیحت کرو, اور انہیں بھی نصیحت ہونی چاہیے کہ اگر بیٹا اپنے بیوی کے لیے اچھے سے اچھی چیزیں لالا کے دیتا ہے تو اس کے اوپر انہیں خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میرا بیٹا اس لائق ہو گیا کہ اپنے بال بچوں کی حفاظت کر سکتا ہے. انہیں بھی خوش ہونا چاہیے, اتنی تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے. کل کو وہ بھی جوان تھے, وہ بھی تھے, انہیں بھی سوچنا چاہیے. تو آج ان کی ذمہ داریاں ان کو نبھا رہے ہیں. یہ جہالت ہے اصل میں والدین کی بھی, اور یہ جہالت ہے بچوں کی بھی کہ وہ مارے ڈر کے ایسا نہیں کرتے, ہرگز نہیں. بلکہ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ کی بیوی آپ جو ہے ہمیشہ بنی سنوری سجی رہے, تو آپ اس کو اس حساب سے اتنا اس کے لیے مال مہیا کریں, اس کو دیں, اس کی ضرورتوں کو پوری کریں. ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ اگر دو دفعہ تین دفعہ گھر میں اگر عورت نے نہا لیا تو بھی مشکل ہو گئی. دو تین دفعہ اگر صابن سے منہ دھل لیا, وہ دیکھو لائف بوائے پہ لائف بوائے خرچ ہو رہے ہیں, لک پہ لک مار رہی ہے, کہاں جانا ہے اس کو, جب دیکھو جب منہ پہ دھلتی رہتی. ارے بھائی اس کا شوہر کہتا ہے, ماں کو سوچنا چاہیے, باپ کو سوچ, ماں کو خاص طور سے. باپ بیچارہ کہاں گھر میں جاتا ہے, بہوؤں سے باپوں سے جھگڑے نہیں ہوتے, لیکن زیادہ تر ساسوں سے ہوتے ہیں, کیونکہ سانس ہمیشہ گھر ہی میں رہتی ہے, وہ سانس لینا بند کر دیتی ہے وہ سانس. الا یہ کہ کوئی رحم دل اچھی سانس ملے اللہ تعالیٰ جو ہے دے تو وہ بات الگ ہے, ورنہ وہ سانس لینا بند کر دیتی ہیں سانسیں. اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت دا فرمائے. انہیں چاہیے کہ اپنے بہو کو حفاظت سے رکھیں, اپنی بیٹی سمجھیں, لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے. الا من رحم اللہ, جاہل اکثر جہالت کی وجہ سے جو ہے بس وہی کرتی رہتی ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے نا, یہ موضوع نہیں بیان کروں. میں عورتوں کے لیے جائز جادو کے طریقے بتلا رہا ہوں کہ یہ جائز جادو ہیں. تو آپ سے میں یہ درخواست عرض کر رہا تھا کہ انہیں بھی آپ خرچے دیں تاکہ اس حساب سے آپ کے مطابق وہ کپڑے لتے اپنے سجنے سنورنے کے سامان وہ رکھ سکیں. لیکن آج کل ہمارے ہاں ماحول اس کا الٹا ہے. الٹا یوں ہے کہ جب کوئی شادی کی پارٹی ہوتی ہے یا کوئی ولیمہ ہے یا عقیقہ ہے یا اور دیگر چیزیں ہیں, اس میں دیکھو تو بیگم دو گھنٹہ پہلے ہی گھر کے کاروبار سے دستبردار ہو کر کے آئینے کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں, اور جناب میک اپ فل ڈریس فل کپڑے فل, اور اس زیورات جو شوہر بچارہ خون پسینے کما کما کے لا کے رکھا ہے وہ تمام سب لادنا شروع کر دیتی ہیں, اور جناب عالی خوشبو اور یہ تمام سب. بہرحال اگر شریف گھرانے کی عورتیں تو خوشبو نہیں لگاتی ہیں, اور وہ تمام سب کرور کر کے اور جناب پارٹی میں پہنچتی ہیں. پارٹی میں پہنچ کر کے وہاں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دعوتیں ہوتے اڑائی, اور جیسے ہی گھر پہنچی ویسے ہی آئینے کے سامنے بیٹھ گئی. قبل اس کے کہ کچھ ہو نہ, پہلی فرصت میں آئینے کے سامنے بیٹھ کے بالیاں اتارنا, یہ کرنا, پورا اتار اتار کے سیٹ کر کے رکھ کے کپڑے اتار کے پھٹے پرانے کوئی میکسی اکسی پہن لیے جس کے اندر پیاز کی بدبو, لہسن کی بدبو, بچوں کے موت کی بدبو, یہی تم چیزیں آ گئیں. اب وہ بیچارہ شوہر جو خون پسینے کما کما کے یہ زیب و زینت کی چیزیں اپنے بیوی کے لیے لایا ہے, وہ بیچارہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بجھاتے ترس گیا. وہ دیکھ بھی نہیں سکتا, وہ کچھ بھی نہیں, بس پارٹی سے آئے سب سمار وار کے رکھ دیا کلاس, اور شوہر بیچارہ کیا کرے, بس وہی دیکھے وہی پیاز اور لہسن اور ادرک کی بو آ رہی ہے اس کے جسم سے, اس کے کپڑوں سے. ہاں میں اس طرح سے عورتوں کے لیے, وہ کس لیے کما کے لایا, پیالیاں نہ توڑو بھائی, سنبھال کے رکھو, گندا نہ کریں آپ پلیز. اس کے لیے صفائی ستھرائی, نظافت من الایمان, صفائی اور ستھرائی ایمان میں سے ہے, اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے لیے سجیں سنوریں, کسی اور کے لیے حرام ہے اس کے زیب و زینت کو کوئی دوسرا مرد دیکھے, اس کے لیے حرام ہے. الا کہ اس کا شوہر تو اپنے شوہروں کے لیے جو حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اپنے بیوی کے زیب و زینت کو دیکھے, اسے یہ حق حاصل ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ اس طرح سے اپنے شوہروں کو لبھائیں, اور اس طرح سے عورتیں اپنے شوہروں سے, عقل مند عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کے لیے سجدے سنورتی ہیں. باہر کیسے بھی چلی گئی ٹھیک ہے, باہر کے لیے بھی سجدے سنورے, لیکن شوہر کے لیے خصوصی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ شوہر کے آفس یا کام سے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اپنا گھر کا کاروبار کھانا وانا پورا پکا وکا کے ریڈی کر لیں, اور شوہر کے گھر سے مطلب گھر پہنچنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, بچوں کو نہلا دھلا کے ان کو سجا سنوار کے رکھ کے اور خود بھی وہ کپڑے کچن کے جو ہیں بدل کے اچھے کپڑے پہن کے اور ہلکا پھلکا میک اپ کر کے اچھا سا سج سنور کر کے اور شوہر کے استقبال میں انتظار میں بیٹھ جائیں, اور جب شوہر آئے اس کے کپڑے اتاریں, اس کو رکھیں, اس کو پانی دیں, اور حسب ضرورت جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے گھر میں رکھا ہے, اور باقاعدے پھر اس کو کھانے کے اوپر مدعو کریں, چلیں تشریف لے چلیں کھانا کھائیں. اس طرح سے طریقے اپنی بیٹیوں کو بھی بتائیں, اپنی بہنوں کو بھی بتائیں, اور اپنی بیویوں کو بھی سکھائیں, کیونکہ بیوی نہ سیکھ کے آئیے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو سکھاؤ, اور اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمایا عورتوں کو. آمین. تو یہ ایک اس طرح سے گھر ایک جنت بن جائے گا اور ہر شوہر اپنے بیوی سے محبت کرے گا اور پھر ادھر ادھر دائیں بائیں وہ ادھر ادھر کیا کہتے ہیں نظر نہیں کرے گا. اور پھر یہ جائز زیب و زینت ہے, حلال کام ہے, حلال جادو ہے. اس جادو سے اپنے شوہر کو مرعوب کر لیں عورتیں تو دیکھیں یہ زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی ہنسی بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. آئیے, بہرحال یہ جادو کی وہ جائز قسم تھی جو میں نے عورتوں کے لیے بتلائی ہے. ظاہر ہے اگر آپ نہ بتلا سکے تو یہی اسی طرح سے لے جا کے گھر میں پہنچا دیجئے اپنے, کم از کم سن کے سمجھ کے تو کم از کم جو ہے عورتیں آپ کی سمجھ جائیں گی اور گھر والے بھی سمجھ سکتے. اگر جادو کر دیا گیا حرام طریقے سے, جادوگر نے محبت کا جادو کیا, تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر ایک, جو آیتیں میں نے پچھلے لیکچر میں بتلائی تھی, ہاں مختلف صورتوں کی آیتیں میں نے پڑھ پڑھ کے بتلائی تھی نا, ان آیتوں کو اس کے اوپر پڑھا جائے, دم کیا جائے. ان آیتوں میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے علاوہ 102 نہ پڑھی جائے بلکہ اس کی جگہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 51 یعنی 51 اور آیت نمبر 61 یعنی 61 پڑھ کر دم کریں. اور وہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم, اس طرح سے یہ آیت کریمہ ہے, اس کو پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے علاوہ. نمبر دو, جب مریض بے ہوش, اب یہ جب آپ پڑھیں گے تو مریض بے ہوش نہیں ہوگا بلکہ اس پر ایک نیند سی طاری ہوگی, مریض کے اوپر ایک نیند سی طاری ہوگی, سر میں درد شروع ہوگا اور وہ گھٹن کا احساس کرے گا, اسی طرح معدے کے اندر بھی سخت قسم کا درد پیدا ہوگا, بالخصوص جب اسے جادو پلایا گیا ہوگا. تب اسے جادو اگر دھاگوں میں کیا گیا ہوگا تو نہیں, دھاگوں میں کیا ہوگا, سر میں درد ہوگا اور یہ ہوگا, لیکن جب کھلایا پلایا گیا ہوگا جادو تو اس کے پیٹ میں درد شروع ہوگا. اور کبھی تو بعض مریض جھاڑ پھونک کرتے وقت ہی قے کر دیتے ہیں. آپ اس وقت ایک بات نوٹ کریں کہ اگر اس کے معدے میں درد ہے, محسوس کرتا ہے, تو یا تو وہ بار بار قے کرے گا, تو آپ اس کے اوپر کچھ آیتیں پڑھ کر کے دم کریں جو ابھی میں بتلا رہا ہوں. پانی کے اوپر دم کریں اور اس پانی کو مریض کو پلائیں. اگر اس وقت مریض کالا یا لال رنگ کی قے کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ اس کا جادو جو اندر تھا وہ باہر نکل گیا ہے, ورنہ یہ پانی 3 ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ پینے کے لیے اس سے کہا جائے, یہاں تک کہ اس کے اوپر جادو ختم ہو جائے. اب وہ آیتیں جو پانی کے اوپر دم کرنی ہیں وہ کون سی ہیں, میں آپ کو بتاؤں. ایک تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82, قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر, ایک یہ سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82, اور دوسرے سورہ آراف آیت نمبر 117 سے لے کر کے 122 تک, یہ آیتیں پڑھ کر کے اس پانی کے اوپر دم کریں. اور اسی طرح سے تیسری آیت کریمہ ہے سورہ طہٰ آیت نمبر 71, یہ تینوں صورتوں کی آیتیں اس پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلائی جائیں. اگر الٹی کر دے ٹھیک ہے, نہیں تو اسے جیسا کہ میں نے بتایا 45 دن, 35 دن تقریباً ہوں گے, 21 دن 3 ہفتے یا اس سے بھی زیادہ پلایا جائے بہرحال اسے, تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی اس کا جادو ختم ہو جائے گا جو یہ محبت کا جادو ہے. اور اس سلسلے میں کئی مثالیں ہیں, بہرحال اس مثال کی ضرورت نہیں ہے. آئیے, تو یہ محبت کا جادو تھا جس کو ختم کرنے کا علاج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اور آپ حضرات میں سمجھتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے. جادو کی تیسری قسم نظر بندی ہے. نظر بندی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نظر بند کہتے ہیں نا, نظر بند کر دیا ہے. یہ نظر بندی کا جادو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین, اے موسیٰ یا تو تم ڈالو اپنے عصا کو, جب مناظرہ جب وہ ہوا تھا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کا, تو انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ یا تو آپ اپنے جادو کو دکھائیے یا ہم دکھائیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, تم ہی پہلے اپنا کرتب ورتب دکھا لو. چنانچہ جب انہوں نے ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظیم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی چیزیں ڈالی زمین پر تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا. کس کے اوپر جادو کر دیا؟ آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا, اور لوگ اس سے ڈر گئے, ان کو لوگوں کو خوف زدہ کر دیا, اور بہت بڑا جادو انہوں نے دکھایا. اور ہم نے بھی واوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک, اور ہم نے بھی موسیٰ سے کہا وہی کی کہ موسیٰ اب آپ اپنا عصا ڈال دیجئے, اپنا ڈنڈا ڈال دیجئے. سو موسیٰ نے بھی اپنا عصا ڈالا, اور وہ ڈنڈا جو ہے عصا کا ڈالنا تھا کہ ان کے تمام جادو کے کھیل کو اس نے نگلنا شروع کر دیا, اور حق ظاہر ہو گیا, اور انہوں نے جو کھیل بنایا تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا. اور سب کے سب وَأَلْقَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ, اور تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اور انہوں نے کہا ہم دونوں عالم کے رب کے اوپر ایمان لائے, رب موسیٰ و ہارون, اس مالک کے اوپر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اسی طرح سورہ طہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کی ہے. بہرحال تو اس سے, ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ جادو, نظر بندی کا بھی جادو ہوتا ہے, نظر بندی کا بھی جادو ہوتا ہے. اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر ایک, اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کوئی چیز اگر ٹھہری ہے تو اسے ہلتی جلتی نظر آئے گی, اور کوئی چیز اگر ہل جل رہی ہے تو اسے ٹھہری بھی نظر آئے گی, الٹا نظر آئے گی. نظر بندی میں پتھر ہے تو پھول نظر آئیں گے, پھول ہے تو پتھر نظر آئیں گے, الٹی نظر آتی ہے. جیسا کہتے ہیں نا شیر ہے, وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے, وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. سمجھے, مجنو نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے. تو وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے, تو یہ وحشت ہی ہے, وحشت میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو تو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. نمبر دو, چھوٹی چیز بڑی اور بڑی چیز چھوٹی دکھائی دیتی ہے. نمبر تین, چیزیں اپنے برعکس نظر آتی ہیں, الٹا نظر آتی ہیں. جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں رسیاں سانپ دکھائی دے رہی تھیں, اب دہے کی شکل میں نظر آ رہے تھے. تو یہ ہوتا ہے جادو, نظر بندی. یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ جادو یوں کیا جاتا ہے کہ جادوگر کسی جانی بوجھی چیز کو منگاتا ہے, اور پھر اپنے شرکیہ کلمات, کفریہ کلمات پڑھ کر شیطان سے مدد طلب کرتا ہے, اور پھر وہ شیطان آتا ہے اور اس چیز کو لوگوں کے سامنے دوسری طرح سے لوگوں کی نظروں میں پیش کرتا ہے. تو اس طرح لوگ اس کا الٹا دیکھنے لگتے ہیں جیسا جادوگر کہتا ہے کہ پتھر کو پھول بنا دو, پھول کو پتھر بنا دو, تو بناتا نہیں ہے, بلکہ وہ شیطان اس کو الٹ پھیر کر کے اس کو دکھاتا ہے لوگوں کی نظروں میں. چنانچہ ایک یہی شیخ عبد الوحید والی, یہ بہت بڑے معالج ہیں اور ان کی کتاب ہے, انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہم نے سنا کہ ایک شخص انڈا رکھ کر کے اور بڑی زور سے ایسے ہی کھڑا کر کے اور اس کو گھماتا ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ سنا کہ ایک آدمی نظر بندی کے ذریعے قرآن کو گھماتا ہے. اور وہ کس طرح سے کہتے ہیں, مصر کے گاؤں میں ایک جادوگر لوگوں کے سامنے فنکاری کرتا تھا, اور وہ اس طرح سے قرآن منگواتا اور قرآن کو ایک دھاگے میں باندھ دیتا اور ایک چابی میں باندھ کر کے اس کو لٹکا دیتا, اور اس کے بعد کچھ کلمات وہ پڑھتا, شرکیہ کلمات پڑھتا, اور قرآن سے کہتا دائیں گھوم تو وہ قرآن دائیں گھومتا, بائیں گھوم تو وہ قرآن بائیں گھومتا. اس طرح سے بہت سارے لوگ گمراہیوں میں پڑ گئے. اب وہ قرآن تھا, لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں قرآن ہوتا وہاں شیطان نہیں آتا, اور قرآن پڑھو تو شیطان بھاگتا ہے, اور وہ قرآن کے ساتھ یہ حرکت کر رہا تھا, لوگ اس کو ولی اللہ, اس کو تو بہت بڑا پگاڑا سمجھنے لگے, پیر پگاڑا. اب یہ عقیدہ کیوں کہ بھئی قرآن کو شیطان چھو نہیں سکتا, اگر اس جادوگر ہوتا تو قرآن ایسی حرکتیں نہ کرتا, قرآن کے اوپر جادو کہاں ایسا, یہ عقیدہ. تو شیخ عبد الوحید والی جو کہیں, انہوں نے کہا میں نے سنا لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, تو ہم نے اپنے ایک ساتھی کو لیا اور اس بستی میں گئے, اور بستی میں ہم نے جا کے چیلنج کیا, ہم نے کہا ہمارے سامنے وہ کرتب دکھائے. تو لوگوں نے بڑے خوش ہوئے, بھائی کوئی آیا نہلے پہ دہلا چیلنج کرنے, تو کہا بھائی دکھاؤ. تو وہ بھی کافی اس کا معتقدین بن گئے تھے, مریدین ہو گئے تھے, اور کافی لوگ اس کو ماننے جاننے والے ہو گئے تھے. اس نے کہا بے شک ٹھیک ہے, اب جب تک اونٹ پہاڑ کے نیچے نہیں جاتا تب تک یہی سمجھتا ہے کہ ہم ہی بڑے ہیں, لیکن جب اونٹ پہاڑ کے نیچے جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کی پیٹھ بلند ہے یا پہاڑ کی چوٹی بلند ہے. تو ایسے ہی اس نے بھی چیلنج قبول کر لیا, اور شیخ عبد الوحید نے کہا کہ ایسا ہے کی اپنے ساتھی سے کہا کہ تم ایک طرف بیٹھ جاؤ میں ایک طرف بیٹھ جاتا ہوں, اور اس نے اپنا کرتب دکھانا شروع کیا, اور ان سے کہا اپنے ساتھی سے کہ آیت الکرسی پڑھتے جاؤ, ہم بھی پڑھیں اسی کو دوہرا تہرا کے پڑھو. چنانچہ یہ بھی پڑھنا شروع کیا اور دوسری طرف ان کا ساتھی بھی پڑھنا شروع کیا اور اس نے منتر پڑھا اڑا اور اپنی کرتب دکھانے کے لیے قرآن کو لٹکایا منتر پڑھنا شروع کیا اور جب پڑھ اڑ چکا تو کہا گھوم تو قرآن اپنی جگہ پہ کہا گھوم دائیں گھوم بائیں گھوم تو کچھ نہیں اب لوگوں نے پیٹ دی تالیاں بولے کدھر گیا جادوگر ہے نا تب انہوں نے کہا اس کا جادو نہیں چل سکتا ہے یہ جو ہے مکار ہے اور عیار ہے یہ قرآن سے کچھ نہیں یہ جادوگر شیطان سے جو ہے عمل کرواتا ہے یہ خبیث اس طرح سے اس کا بھانڈا پھوٹ گیا بیچ چوراہے پر اس کی ہنڈی پھوٹ گئی اور وہ ظالم مبہوت ہو گیا اور وہ بستی چھوڑ کے چلا گیا تو اس طرح سے جو اللہ کی مدد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ہاں اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ کسی جادوگر کے ساتھ اس طرح کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا نہیں سوچو بستی والے پیٹیں گے بستی والے الٹا اسی کو پیٹیں گے تو بہرحال اس طرح کے اولیاء اللہ کے بھانڈے پھوڑنے کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ بہرحال تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو یہ نظر بندی کا جادو ہے اس جادو کی کاٹ جو ہے یوں ہے میں آپ کو بتاؤں اس جادو کو آپ کاٹ سکتے ہیں کس طرح سے اذان کے ذریعے سے آیت الکرسی کے ذریعے سے آدمی باوضو ہو جو ہے اور کوئی دعا پڑھے ہے نا اذان دے یا کوئی دعا پڑھے اس طرح کی آیت الکرسی تو اگر وہ بھاگ جائے تو سمجھو وہ جادو تھا نہ ہو تو سمجھو جادو لیکن وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھے آیت الکرسی بھی پڑھے اذان بھی دے اور وہ چیز نہ ختم ہو تو یوں سمجھو یہ شعبدے بازی ہے کیا کہیں گے اس کو شعبدہ شعبدہ کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی کو ہاں ہاتھ کی صفائیاں بھی چلتی ہیں بعض لوگ اس کو جادوگری سمجھتے ہیں حالانکہ وہ جادوگری نہیں ہوتی ہے وہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے اگر آپ نے کبھی یہ نسخہ آزمایا اور وہ چیز نہیں ہوئی تو یوں سمجھ لو یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے ہاتھ کی صفائیاں ہمارے محمد بھائی تھے نا جادوگر سیا یہاں پہ ان کا نام لوگوں نے جادوگر سیا رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی وہ قبر پرست تھے چوہدری شریف کے قریب ہی کے رہنے والے تھے اللہ تعالیٰ انہیں ابھی اپنے ملک ہیں وہ تو الحمدللہ وہ کہ یعنی وہ دکھاتے تھے ہمارے پروگراموں میں جمعے کو ہم ان کو بتاتے تو کبھی زبان کاٹ کے جے لوگ تو گھبرا گئے تھے ایک دفعہ زبان ہی انہوں نے کاٹ دی تھی بعد میں انہوں نے ٹیکنک دکھائی بولے بھائی یہ بکرے کی زبان ہے میری نہیں ہے یہ تو ایسے ہاتھ کی صفائیاں چلتی وہ پہلے کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو صحیح ہو گئے تو بہرحال یہ نظر بندی کے جادو کا کاٹ ہے جادو کی چوتھی قسم پاگل کرنے کا جادو ہوتا ہے اور اس طرح کے جادو رائج پہلے زمانے میں بھی تھے چنانچہ حضرت خارجہ بن خلط اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا وہاں دیکھا کہ لوگوں نے ایک آدمی کو پاگل آدمی کو بیڑیوں میں لوہے کی اور رسیوں کو جکڑ کر کے رکھا ہوا ہے اور چنانچہ اس بستی والوں نے ان کو اطلاع دی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارا یہ آدمی یعنی یہ خارجہ بن سلط جو آئے تھے ایمان قبول کر کے واپس جا رہے تھے کوئی اچھا پیغام لے کر آیا ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا تم جنوں کا علاج بھی کر سکتے ہو انہوں نے ان سے کہا کہ تم جنوں کا علاج کر سکتے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس آدمی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے اوپر جھاڑ پھونک کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی اور وہ شفایاب ہو گیا انہوں نے مجھے دو بکریاں دی اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ پڑھا تھا میں نے کہا کہ نہیں صرف سورہ فاتحہ یاد وہ میں نے پڑھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ جھاڑ پھونک کر کے یہ اس طرح سے معاوضہ لے لینا یہ حق پر ہے کوئی بات نہیں ہے لے سکتے ہو تم اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ دو تین دن صبح شام تک انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر کے اس کے اوپر تھوکی تھی اور تھوک جمع کر کے اس کے سینے پر تھوکتے تھے ہاں تو پھونکنے کا مطلب ہے پھو نہیں پھونکے تو اس کے ساتھ تھوک بھی نکلنا چاہیے اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے تو اب اس اگر اس طرح کا جادو کسی کے اوپر کیا گیا ہو پاگل کر دیا ہو جادو نے اس کو تو اس کا علاج کیا ہے علاج سے پہلے اس کی نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے یا حقیقی طور پر یہ پاگل ہو گیا ہے اس کی نمبر ایک نشانی یہ ہے کہ اس کو بھولنے کی بیماری ہو گئی اور وہ حواس باختہ وحشت زدہ ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا ہے نمبر دو بات چیت میں گفتگو کرتا ہے لیکن لڑبڑا کے بولتا ہے کوئی صحیح بات اس کی زبان سے نہیں نکل رہی ہے تیسری نشانی یہ ہے آنکھیں پتھرا گئیں بے نور ہو جانا آنکھوں کا پتھرا جانا، بے نور ہو جانا. چوتھی نشانی یہ ہے کہ ایک جگہ وہ چین سے نہیں بیٹھتا ہے. پانچویں نشانی یہ ہے کہ کسی کوئی بھی کام وہ کرتا ہے اس کا دل نہیں لگتا ہے، دل جمعی سے نہیں کرتا ہے. چھٹی نشانی یہ ہے کہ اپنے لباس، اپنے وضع قطع، اپنے کسی کی طرف دھیان نہیں دیتا. بال ہیں تو بڑھتے جا رہے ہیں، ناخن تو بڑھتے جا رہے ہیں، میلے کچیلے گندے کپڑے پہن کر کے گھومتا پھرتا رہتا ہے. ساتویں نشانی یہ ہے کہ جس وقت اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے سخت قسم کا، تو وہ ویرانوں میں، صحرا میں، میدان میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی جنگلوں میں، کبھی گڈھوں میں، کہیں بھی ویرانی جگہوں پہ چلا جاتا ہے، وہاں بھاگتا پھرتا ہے. تو اگر اس طرح کا جادو ہے تو یہی ہے، یہ جنون پاگل پنی کا جادو کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر. اور یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ یوں کیا جاتا ہے کہ جادوگر اپنے مطلوبہ جن کو، جو اس کے قبضے میں ہوتے ہیں، اس کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کے دماغ میں جا کر کے گھسو اور وہی دماغ سے اس کے جو ہے کھیلو اور اس کو پاگل بنا دو. تو وہ جا کر کے وہ حواس، جو عقل و خرد ہے، اس کو وہ دبا دیتا ہے، تو وہ آدمی پاگل پنی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی قوت حافظہ جو ہے وہ کمزور ہونے لگتی ہے اور وہ جنونی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسا اگر کسی کے اوپر جادو کیا گیا ہے تو اس کا علاج کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا علاج کا طریقہ نمبر ایک، آپ مریض کے اوپر وہی آیات پڑھیں جو ہم نے پہلے بتلا دی ہیں آپ کو، وہ پوری آیتیں ہیں تفصیل کے ساتھ. نمبر دو، جب مریض کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے تو اس کے ساتھ وہی عمل کریں جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتلا دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے آپ بتلا دیا ہے کہ اس کے ساتھ اسی سے کریں. اور اگر مریض بے ہوش نہ ہو تو آپ، جب بے ہوش نہ ہو تو اس کے بھی ہم نے طریقے بتلائے ہیں آپ کو. ان طریقوں میں سے تین بار یا تین سے زیادہ مرتبہ آپ جھاڑ پھونک اس کے اوپر کریں، اور پھر بھی اگر بے ہوشی طاری نہ ہو تو ان صورتوں کو آپ کیسٹ پر ریکارڈ کریں تاکہ وہ ہر روز دو یا تین مرتبہ اس کو ایک ماہ تک سنتا رہے. پہلے وہ آیتیں جو ہم نے رکی ایک جھاڑ پھونک کی بتائی ہیں، ان آیتوں کو ریکارڈ کریں، پھر ان صورتوں کو جو میں ابھی آپ کو بتلا رہا ہوں ان صورتوں کو آپ ریکارڈ کریں کیسٹ میں. اور وہ صورتیں یہ ہیں: سورہ بقرہ، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ صافات، اور سورہ قاف، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ جن، سورہ آلہ، سورہ زلزلہ، سورہ حمزہ، سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ الناس. یہ صورتیں کیسٹ میں ریکارڈ کر کے اس کو دیں، اور وہ آیتیں جو میں نے بتلائی ہیں آپ کو وہ پوری اس کو دیں تاکہ وہ دن بھر میں دو تین مرتبہ اس کو سنیں. اور ظاہر ہے کہ جب وہ یہ چیزیں سنے گا تو انتہائی گھٹن محسوس کرے گا، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ مریض کیسٹ سنتے ہوئے بھی ہوش ہو جائے اور جن اس کی زبان کے اوپر بولنے لگے اور اس کی زبان پہ حاضر ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوا تو بہرحال پھر بھی وہ کم از کم 15 دن تک کم از کم وہ تکلیف محسوس کرتا رہے گا، اور یہ مدت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر بتدریج مہینے کے آخر میں یہ تکلیف اس سے کم ہوتی جائے گی. ایسی صورت میں آپ مریض کو وہی آیتیں دوبارہ سننے کے لیے بار بار اس کو دیں اور کہیں. نمبر چار، علاج کے دوران مریض کو درد کم کرنے کی گولیاں نہ پلائیں. کوئی چیز درد کرنے کی گولیاں اولیاں، مطلب وہ کہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے یا میرے پیٹ میں درد ہو، کہیں بھی، تو کوئی علاج، کوئی دوا وغیرہ اس کو نہ دیں پینے کھانے کے لیے، کیونکہ ان کا غلط اثر ہو سکتا ہے. نمبر پانچ، علاج کے دوران کبھی ضرورت پڑے تو اس کو بجلی کا شارٹ بھی دلوا سکتے ہیں. پاگل آدمی کو بجلی کا شارٹ بھی دلوا سکتے ہیں. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جہاں بجلی کے جھٹکے سے جلد شفا یابی کی امید ہے، وہیں پر جنات کو بھی تکلیف ہوگی، اس شیطان کو بھی تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف کے باعث ہو سکتا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دے. نمبر چھ، اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ اس علاج کو ایک مہینے سے کم مدت تک کے لیے بھی محصور کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 3 ماہ یا اس سے بھی زیادہ لمبا بھی مدت لے سکتے ہیں آپ علاج، لمبی مدت بھی لے سکتے ہیں علاج کرنے کے لیے. نمبر سات، علاج کے دوران اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مریض چھوٹے یا بڑے گناہوں سے محفوظ رہے، بچتا رہے، پرہیز کرتا رہے. مثلا گانا سننا، سگریٹ پینا، تمباکو، یہ وہ، ان سے مریض بچے علاج کے دوران. اور اگر مریض عورت ہو تو سب کے علاوہ یہ تمام سب چیزیں اس کے ساتھ تو ہوں گی ہی، بے پردگی سے وہ بچے، یہ بھی اس کے ساتھ ضروری ہوگی کہ بے پردہ نہ رہے بلکہ پردے کے اندر ہے. نمبر آٹھ، اگر مریض کے پیٹ میں درد ہو تو سمجھ جائیے کہ مریض کو جادو کھلایا گیا اور پلایا گیا ہے. اس وقت آپ وہ آیتیں جو میں نے ابھی بتلائی ہیں کہ اس کو پڑھ کر کے، پیچھے میں نے بتلائی ہیں ابھی لیکچر میں، کہ یہ آیتیں پڑھ کر کے سورہ یونس کی اور سورہ آراب کی اور سورہ طہٰ کی پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلائیں تو اس کو الٹی ہوگی، اس کو قے ہوگی، اور اس طرح سے اتنے مدت تک پلائیں جب تک کہ اس سے جادو کا اثر ختم نہ ہو جائے، اور یا مریض الٹی یا قے نہ کر دے تو سمجھو وہ بیماری اس کی ختم ہو گئی۔ اس طرح سے یوں سمجھیے کہ یہ جادو پاگل پنی کے جادو کا یہ علاج ہے۔ جادو کی پانچویں قسم تنہا پسندی اور اکیلے پن کا جادو ہوتا ہے۔ کسی کے اوپر جادو کر دیا گیا تو وہ آدمی تنہائی سے اس کو لگاؤ ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، مستقل خاموش سا رہتا ہے، بالکل بجھا بجھا سا۔ نمبر تین، مکمل طور پر الگ تھلگ وہ رہتا ہے۔ نمبر چار، بھیڑ بھاڑ سے نفرت کرتا ہے، باہر اکیلے رہنے کو پسند کرتا ہے۔ نمبر پانچ، ہمیشہ دماغی الجھنوں میں پریشان رہتا ہے۔ نمبر چھ، مستقل سر کے اندر درد رہتا ہے۔ نمبر سات، وہ بڑی ہی پرسرار خاموشی اس کی ہوتی ہے، یعنی بعض لوگ خاموش رہتے ہیں تو بڑا ڈر سا لگتا ہے، بھئی یہ خاموش سا کیوں ہے، کوئی بات، یعنی بڑے عجیب و غریب طرح سے وہ خاموش اور سکون سے رہتا ہے۔ تو یہ علامات اور نشانیاں ہیں ایسے آدمی کے اوپر جس کو تنہا پسندی کا جادو ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہنستا کھیلتا مسکراتا محفلوں کی جان اور محفلوں میں رہتا تھا، اچانک اس کو یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا اس، ہاں؟ تو اس قسم کا بھی جادو ہوتا ہے۔ یہ جادو کیسے ہوتا ہے؟ یہ جادو بھی عام طور پہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ جادوگر جن کو اس کے پاس روانہ کرتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے دماغ کے اوپر جا کے کنٹرول کرے اور اس پہ قبضہ جما لے، یہاں تک کہ وہ لوگوں سے کٹ جائے، یعنی اس کو لوگوں سے دور کر دے، اور اس طرح سے اس کے اوپر جادو کا اثر، وہی جنوں کے ذریعے سے وہ جادو اپنا اثر کرنے لگتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس قسم کا جادو اگر کسی کے اوپر اللہ نہ کرے ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ نمبر ایک، اس قسم کے مریض پر وہی طریقہ اپنائیں جو میں نے بیان کیا ہے کہ وہ پوری آیتیں پڑھی جائیں اس کے اوپر جھاڑ پھونک کی، اور مریض اگر بے ہوش ہو جائے تو جن آپ سے گفتگو کرنا شروع کرے گا اور آپ ویسے ہی گفتگو کریں جو میں نے پیچھے لیکچر میں آپ کے سامنے مکمل طور پر اس کی تصویر بتا دی ہے، اور جن سے مخاطب ہوں اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے اس کو روکیں، اور یہ تمام سب چیزیں میں پیچھے بدلا کہ مسلمان ہے تمان ہے تو کس طرح سے، کافر ہے تو کس طرح سے اسے گفتگو کرے۔ نمبر دو، اگر مریض بے ہوش نہ ہو تو پھر آپ کچھ صورتیں ریکارڈ کروا کر کیسٹ میں آپ اس کو دیں۔ وہ صورتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک سورہ فاتحہ، نمبر دو سورہ بقرہ، نمبر تین سورہ آل عمران، نمبر چار سورہ یاسین، نمبر پانچ سورہ صافات، نمبر چھ سورہ دخان، نمبر سات سورہ زاریات، نمبر آٹھ سورہ حشر، نمبر نو سورہ معارج، نمبر دس سورہ غاشیہ، نمبر گیارہ سورہ زلزال، نمبر بارہ سورہ قارعہ، نمبر تیرہ سورہ فلق، اور نمبر چودہ سورہ الناس۔ یہ صورتیں ریکارڈ کرا کر کے اس کو دیں اور مریض سے کہیں کہ ایک کیسٹ صبح اور دوسری دوپہر اور پھر تیسری سوتے وقت سنیں، ان صورتوں کو تین کیسٹوں میں ریکارڈ کروائے، ایک کیسٹ صبح، ایک کیسٹ شام کو دوپہر کو، اور تیسری کیسٹ سوتے وقت وہ مکمل طور پر سنیں، اور یہ 45 دن تک اس کو سن دیں۔ کتنے دن تک؟ 45 دن تک۔ یہ مدت پوری ہونے تک یا ہوتے ہی اللہ تعالی نے چاہا تو وہ مریض شفا یاب ہو جائے گا، ہاں اللہ نے چاہا تو وہ مریض شفا پا جائے گا۔ نمبر پانچ، مریض کو خواب آور گولیاں دینے سے پرہیز کریں، ایسی گولیاں جس سے نیند آئے۔ اسی طرح سے مریض اپنے پیٹ میں درد محسوس کرے تو اس کو وہ آیتیں جو میں نے پیچھے بتائی ہیں پانی کے اوپر دم کر کے پلانے کی، جس سے الٹی ہو جاتی ہے یا نہیں بھی ہوتی ہے، یا ایک مدت تک یا جب تک کہ اس کا درد ختم نہ ہو تب تک اس کو وہ آیت پانی میں دم کر کے اس کو پلائیں۔ نمبر سات، اگر مریض مستقل سر درد میں مبتلا ہے تو اسے آپ وہی آیتیں پانی کے اوپر دم کر کے دیں اور وہ اس پانی سے ایک مدت تک، تقریباً 45 دن تک، ہاں ایک مدت تک 45 دن تک، ہر 3 دن کے بعد میں وہ غسل کرے اسی پانی سے، اور اس شرط کے ساتھ کہ اس پانی کو آگ پر گرم نہ کریں اور غسل صاف ستھری جگہ پر دیں، سمجھ رہے ہیں، جہاں پانی زمین کو جذب کر لے، زمین پانی کو جذب کر لے، ایسی جگہ پر، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسے شفایابی مل جائے گی۔ جادو کی چھٹی قسم، نامعلوم آوازیں سننا، نامعلوم قسم کی آوازیں، چل رہا ہے، بیٹھا ہے، سویا ہے، اس کو کچھ آوازیں آ رہی، بن 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 بن، گنگناہٹ کی، یا کوئی اس کو آواز دے رہا ہے، کوئی اس کو پکار رہا، اس طرح کی۔ اس جادو کی نشانیاں یہ ہیں کہ ڈراؤنے خواب دیکھنا، نمبر دو اپنے خواب میں ایسے آدمی کو دیکھتا ہے جو اسے پکار رہا ہوتا ہے، یا انسان بیداری کی حالت میں ہے کچھ آوازیں سنتا ہے جبکہ پکارنے والا دکھائی نہیں دیتا ہے، نمبر چار وسوسہ، وسوسوں کا بڑھ جانا، وسوسے بڑھ جاتے ہیں، نمبر چھ، نمبر پانچ رشتہ داروں اور عزیزوں اور دوستوں کے بارے میں شک شبہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، اپنے شک شبہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، نمبر چھ انسان کا خواب میں ایسا دیکھنا جیسے کہ وہ بہت بلند جگہ پہ، اونچی جگہ پہ ہے اور وہاں سے وہ گر رہا ہے، یا پہاڑ سے گر رہا ہے یا اونچی جگہ سے گر رہا ہے، نمبر سات خواب میں دیکھنا کہ کچھ خوفناک ڈراؤنے جانور ہیں جو اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور وہ بھاگ رہا ہے، سانپ ہیں، اژدہے ہیں، یا ہاتھیاں ہیں، یا شیر ہیں، اس قسم کا جادو ہوتا ہے جو کسی انسان کے اوپر کر دیا جاتا ہے، اور اگر ایسے علامتیں اس کے ساتھ موجود ہیں دو یا تین تو سمجھ لو اس کے اوپر جادو ہے۔ جادوگر یہ جادو کیسے ہوتا ہے؟ جن کو بلاتا ہے اور پھر اس کو وہی آدمی جس کے اوپر جادو کرنا ہے اس کو بتاتا ہے، اور پھر وہ اس کو کہتا ہے اس کو نیند میں ڈسٹرب کرو، اور وہ جن اس کو مختلف طریقے سے رات کو ستاتا ہے، یا درندوں کی شکل میں اور جانوروں کی شکل میں، ڈراؤنے خوفناک شکلوں میں اسے اس طرح سے کرتا ہے، یا کبھی بیداری کی حالت میں عجیب و غریب قسم کی کسی کونے میں بیٹھ کے آواز نکالتا ہے، یا ہواؤں میں آواز دیتا ہے، تو اس طرح سے اس کے اوپر یہ جادو وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو علامتیں میں نے بتائی ان تمام سے چیزوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اس جادو کا علاج کیا ہے؟ اس جادو کا علاج یہ ہے جو ہم نے آپ کو ابھی بتلایا کہ وہ آیتیں مکمل طور پر دیکھیں، ہر قسم پر وہی آیتیں پڑھی جائیں گی جو میں نے آپ کو شروع میں بتلائی ہیں، ہے نا، مکمل طور پر وہ پڑھی جائیں۔ اگر بے ہوشی ہو جائے تو پھر وہی کیا جائے جو ہم نے شروع میں بتلایا ہے، اگر بے ہوشی نہ ہو تو اس کے لیے پھر کچھ طریقے ہیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اگر بے ہوشی نہ ہوئی، اس مریض کو بے ہوش نہ ہوا وہ، تو وہ طریقے میں آپ کو بتلاؤں۔ نمبر ایک، سونے سے پہلے وہ مریض وضو کرے اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئے۔ نمبر دو، مریض کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کی شکل میں اٹھائے اور ان پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کرے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیرے، یہ عمل وہ تین بار کرے۔ نمبر تین، سورہ صافات صبح کے وقت پڑھے اور سورہ دخان رات سوتے وقت پڑھے، یا کم از کم ان دونوں سورتوں کو سنے، اگر پڑھ نہیں سکتا کم از کم وہ سنے۔ نمبر چار، ہر تین دن میں ایک بار سورہ بقرہ پڑھے، ہر تین دن میں ایک بار سورہ بقرہ پڑھے۔ نمبر پانچ، روزانہ صبح اور شام کو سات مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھے۔ نمبر چھ، روزانہ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھے، یا کم سے کم اس کو سنے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یا پڑھے یا سنے۔ نمبر سات، سوتے وقت مریض یہ دعا پڑھے، کیا؟ بسم اللہ وضعت جنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، واغفر شیطانی، وفک رہانی، وجعلنی فی الندى الاعلى، یہ دعا پڑھ کر کے وہ سوئے۔ نمبر آٹھ، مندرجہ ذیل کچھ باتیں آ رہی ہیں، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ہاں کچھ سورتیں آ رہی ہیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ان صورتوں کو ریکارڈ کر کے آپ جو ہے اس کو دیں تاکہ وہ سنیں، اور اس صورتیں ریکارڈ کر کے اس کو دیں۔ وہ کیا ہے؟ جو تین مرتبہ اس کو چاہیے کہ مریض کو تین مرتبہ سنیں، نمبر ایک سورہ فصلت، نمبر دو سورہ فتح، سورہ جن، اور پھر ان تعلیمات کے اوپر جو ہم نے بتلائی ہیں ان کے اوپر ایک مہینے تک وہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالی مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ جادو کی ساتویں قسم یہ ہے کہ کسی کو جادو کے ذریعے بیماری میں مبتلا کر دینا، جادو کروا کے کسی بھی بیماری میں، سر کے درد کی بیماری میں مبتلا کروا دینا، پیٹ کے درد کی بیماری میں مبتلا کروا دینا، آنکھ کی درد کی بیماری میں مبتلا کروا دینا، پیر کے درد کی بیماری میں مبتلا کروا دینا، یعنی پیٹھ کی یا کمر کی درد کی بیماری میں مبتلا کروا دینا، سینے کی درد کی بیماری میں مبتلا کروا دینا، غرض بخار کی بیماری میں مبتلا کروا دینا، ہاں غرض بیماریوں کی کئی قسمیں، کسی بھی بیماری کی قسم میں جادو کے ذریعے اس کو مبتلا کروا دینا۔ اس جادو کی نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر ایک، انسان کے کسی جسم کے عضو کا، پارٹ کا، حصے کا مسلسل درد میں مبتلا ہونا۔ نمبر دو، بے ہوشی کے دورے پڑنا۔ نمبر تین، جسم کے کسی حصے کا بے جان ہو جانا، مثلاً انگلیاں بے جان ہو گئیں، ہاتھ ہی بے جان ہو گیا، پیر ہی بے جان ہو گیا، کمر ہی بے جان ہو گئی، یعنی بالکل بے جان بولے تو حرکت ورکت کچھ بھی نہیں۔ نمبر چار، پورے جسم کا بے جان ہو جانا، ایسا لگے جیسے مریض پڑا ہوا ہے، حرکت بھی نہیں کر رہا، ہل بھی نہیں رہا، جل بھی نہیں رہا۔ نمبر پانچ، انسانی جسم کی کسی حص کا بے جان ہو جانا، یعنی کوئی چیز چکھ رہا ہے، نمک ہے پر اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا، میٹھی چیز کھا رہا پتہ نہیں چل رہا میٹھی ہے تیکھی ہے، سن نہیں رہا ہے دیکھ نہیں رہا ہے، محسوسات جو ہیں یہ ان میں سے کسی ایک چیز کا ختم ہو جانا، سونگ کوئی بدبو آ رہی سونگ پتہ نہیں چلا اس کی ناک میں کوئی اثر ہی نہ خوشبو کا نہ بدبو کا، ان حسیز احساسات کا ختم ہو جانا۔ میں یہاں آپ کو ایک بات مناسب سمجھتا ہوں بتلا دینا، وہ یہ کہ یہ علامتیں عام جسمانی بیماریوں کی علامتوں سے ملتی جلتی ہیں، جو حقیقی طور پر کسی سبب سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جنوں اور جادو کا کوئی ہوتا نہیں ہے لیکن ملتی جلتی یہ بیماریاں ہیں، ہاں ان سے۔ اب ان دونوں میں فرق کیسے کیا جائے، کیسے پتہ چلایا جائے کہ یہ چیز جو ہے حقیقی طور پر ہے یا کسی جادو کی وجہ سے ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے اوپر اگر وہ یہ کہ ہم نے علاج کرا کرا کے ہم تھک گئے ہیں تو اب کیا کریں، آپ وہی آیتیں جو ہم نے پیچھے بتائی ہیں ان آیتوں کو اس کے اوپر پڑھ کے دم کریں، اگرچہ مریض قرآن سنتے ہوئے جھٹکے محسوس کرے یا اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگے یا جسم میں کپکپی طاری ہو یا سر میں درد ہونے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ مریض کے اوپر جادو کیا گیا ہے، یہ طبعی طور پر مریض نہیں ہوا ہے بلکہ جادو کی وجہ سے اس کی سبب سے یہ بیمار بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر ڈاکٹروں کا علاج نہیں چل سکتا ہے۔ اور اگر یہ علامتیں نہ پائی جائیں، جھٹکے نہ محسوس کرے، عام طور پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یوں سمجھ لو کہ اس طبعی طور پر وہ بیمار ہوا، اس کو ڈاکٹروں کے علاج کے لیے اس کو بھیج دیا جائے۔ یہ جادو بھی اسی طرح سے عام طور پہ کیا جاتا ہے، کیا کہ جن کو جادوگر بلاتا ہے اور پھر اس کو مطلوبہ آدمی کی طرف بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے کسی عضو میں جا کر کے کنٹرول کرے، چنانچہ وہ جاتا ہے اور دماغ میں بیٹھ کر کے وہیں سے، چونکہ پوری رگیں جسمانی انسان کے جسم کی دماغ میں پہنچی ہوئی ہیں، وہیں سے وہ اپنا کنٹرول کرتا ہے۔ سر کے درد میں اگر اسے ہمیشہ مبتلا کرتا ہے کرنا ہے تو وہاں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کمر کے درد میں ہمیشہ ملوث کرنا ہے تو وہاں سے وہ رگ پکڑتا ہے دباتا ہے اور اس طرح سے وہ یعنی کنٹرول کرتا ہے۔ بہرحال انسان کے دماغ کو وہ جن اور شیطان جو ہے کیا کرتا ہے، اسے اپنا مرکز بناتا ہے، سینٹر بناتا ہے اس کو۔ جب انسان اس جادو میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، نمبر ایک، اس کا علاج میں آپ کو بتاؤں، اس کا علاج یہ ہے کہ مریض کے سامنے وہی قرآنی آیات جو ہم نے آپ کو بتلائی پہلے وہ پڑھ کر پڑھی جائیں، تلاوت کی جائیں، اگر بے ہوش ہو جائے تو وہی کام کیا جائے جو پہلے ہم نے بتلایا ہے آپ کو، ویسے ہی کریں، اور اگر مریض بے ہوش نہ ہو اور معمولی سی تبدیلی ہی اس پر ظاہر ہو تو اس کے لیے ایسے مریض پر کچھ نسخے ہیں تجویز کریں، مثلا آپ کیسٹ کے اوپر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ دخان، سورہ جن اور چھوٹی سورتیں یعنی سورہ بینہ سے لے کر سورہ والناس تک یہ ریکارڈ کر کے مریض کو دیں اور وہ اس کیسٹ کو روزانہ 3 بار بلا ناغا وہ سنیں، یہ نسخہ اس کے لیے۔ اس کے علاوہ مریض کو حبت السودا، کرونجی جو ہوتی ہے نا، حبہ سودا ہوتا ہے، ایک کالا دانہ یہاں ملتا ہے، ہمارے قاضی صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ اوتورات کی دکان میں ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں گے، آپ کو تیل تک دیں گے، عرق نکال کے حبت السودا کا دیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا حبہ سودا کے بارے میں کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج یہ ہے، موت کے سوا ہر بیماری کا علاج یہ ہے۔ تو حبہ سودا جو ہے، کرونجی جس کو کہتے ہیں، اس کے تیل پر یہ آیتیں جو ابھی میں بتاؤں گا اس کو دم کر کے دیں اور تاکید کریں کہ مریض اس تیل کو اپنی پیشانی اور جہاں درد ہو رہا ہے اس درد والی جگہ پر صبح شام مالش کرے، ہاں، اور وہ صورتیں اور آیتیں میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون سی صورتیں پڑھ کے اس تیل کے اوپر دم کرنا ہے، نمبر ایک سورہ فاتحہ اور قلوز برب فلق قلوز برب الناس، اور نمبر 3 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا، یہ آیت کریمہ نمبر اس آیت کریمہ کو 7 مرتبہ، اس آیت کریمہ کو 7 مرتبہ، نمبر 4 بسم اللہ ارقیک واللہ اشفیک من کل داء یوزیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، یہ دعا پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں، نمبر 5 اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کریں، اور یہ 40 دن تک جو تعلیمات ہیں ان میں ہم نے بتلائی، اس کو 40 دن تک جاری رکھیں, اور اگر شفا ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ عمل اس وقت تک کریں جب تک کہ مریض شفا یاب نہ ہو, اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کو شفا ہو جائے گی. اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں ہیں, بہرحال میں مختصر کرتے ہوئے, مثلا کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی ہمارے پاس, شیخ عبد الوحید بالی کہتے ہیں ایک عورت آئی, اس نے بتایا میرے پاؤں میں درد ہے. میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے وہ آدھی درد ہو, بہرحال لیکن موچوچ آ گئی ہو. اس نے کہا نہیں موچوچ نہیں آئی بالکل, یہ بہت دنوں سے یہ درد ہے. چنانچہ میں نے اس کے اوپر جھاڑ پھونک کرنا شروع کی اور وہ آیتیں پڑھنا شروع کی, تو سورہ فاتحہ سنتے ہی وہ عورت بے ہوش ہو گئی. جیسے ہی ہم نے سورہ فاتحہ شروع کیا وہ عورت بے ہوش ہو گئی, اور جن بولنے لگا اور کہنے لگا کہ اس عورت کے پاؤں کو میں نے پکڑ رکھا ہے اور اس میں درد میں دیتا رہتا ہوں اس کو. چنانچہ میں نے اس جن سے کہا کہ اللہ کی خوشی کے لیے اس سے نکل جاؤ, اس کو تنگ مت کرو. چنانچہ وہ الحمدللہ نکل گیا, اور فضل اللہ ہی کے لیے. اسی طرح ایک آدمی آیا, اس کا منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا تھا. اسی طرح ایک لڑکی کا قصہ انہوں نے بیان کیا, ہاسپٹل میں ڈاکٹر لوگ ایک دم عاجز آ گئے تھے. وہ نہ کچھ کھا رہی تھی نہ کچھ پی رہی تھی, سوکھ کے ہاسپٹل میں کانٹا ہو گئی تھی, اس کی زبان بند ہو گئی تھی. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہاسپٹل میں ہم گئے اور الحمدللہ جو ہے ہم نے دیکھا اس کو, پھر مغرب کی نماز پڑھی, اور پھر اس کے بعد ہم گئے اور علاج کیا ہم نے, اور وہ دعائیں پڑھی تو الحمدللہ اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی, اور ہاسپٹل سے وہ چل کے اپنے گھر اسی ٹائم گئی. تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے اس طرح سے. جادو کی میں چاہ رہا ہوں کہ آج جادو کی یہ 9 قسمیں جو ہے نا میں آج ختم کر دوں, تاکہ پھر آئندہ دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھوں. جادو کی 8ویں قسم ہے, یہ قسم عورتوں کے لیے خاص ہے. وہ یہ ہے کہ عورتوں کو 2 قسم کا خون آتا ہے. ایک ہوتا ہے حیض کا خون جو عام طور پہ ان کے مہینے میں آتا ہے اور عادت کے مطابق آتا ہے, اور دوسرا ہے نفاس کا خون جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے. ہاں, اور مختلف عورتوں کو مختلف ٹائم تک آتا ہے, کسی عورت کو 1 مہینہ آتا ہے, کسی عورت کو 35 دن آتا ہے, کسی کو 36 دن آتا ہے, بہرحال آخری مدت اس کی 40 ہے, تو وہ اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں. اور ایک خون آتا ہے جو استحاضے کا خون کہلاتا ہے, جو حیض کے خون کی مدت ختم ہونے کے بعد کبھی کبھی آتا ہے, اور وہ بھی شیطان کے کچوکے کی وجہ سے ہوتا ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن کچھ ایسی بھی حالاتیں ایسی ہوتی ہیں اس کی کہ یہ مسلسل یہ خون آتا رہتا ہے استحاضے کا, تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس جادو کی حقیقت, اس جادو کا علاج یہ ہے کہ اگر اس ایسی عورت کا خون نہ بند ہوتا ہو تو آیت لکل نبئن مستقر, یہ آیت کریمہ صاف ستھری روشنائی سے لکھ کر پانی میں اس کو دھل کر کے مریضہ کو 2 یا 3 ہفتے تک آپ پلائیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کو شفا ہو جائے گی. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی چیز پر لکھ کر کے, صاف چیز پر, اور اس کو دھل کر کے پلانے کو فتویٰ دیا ہے, اور یہ چیز انہوں نے جائز قرار دی ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. چنانچہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتلایا کہ اس کو پانی میں حل کر کے پلایا بھی جائے اور اسے غسل بھی کرایا جائے, ایسا کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دلائل دیے ہیں, اور فتاوی ابن تیمیہ جلد 19 صفحہ نمبر 64 پہ علامہ ابن تیمیہ نے اس کے جواب کا فتویٰ دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اس کے شفا ہو سکتی ہے. جادو کی 9ویں قسم یہ ہے, شادی میں رکاوٹ ڈالنے والا جادو. بعض خبیث النفس قسم کے ہوتے ہیں, کسی لڑکی کو پٹا کے رکھتے ہیں, اس کا نکاح کہیں اور ہونے والا ہوتا ہے, تو اب وہ دوڑ کے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی ایسا جادو کر دو کہ یہ لونڈیا کہیں بیاہ ہی نہ جائے, ہماری گھر آئے. اس طرح کی خباثت کرتے ہیں, اس طرح سے لوگ چکر چلاتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی میں جادو کا چکر چلا دو ہو جائے ہمارا. بہرحال تو وہ جادوگر اس لڑکی کا نام اور اس لڑکی کی ماں کا نام اور اس کی کوئی چیز طلب کرتا ہے, اور پھر وہ اس کے اوپر جن کو مامور کر دیتا ہے تاکہ وہ اس لڑکی کا پیچھا کرے. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے اوپر وہ جن مسلط ہوتا ہے, کب؟ شدید غفلت کی حالت میں, یا جب لڑکی کبھی کسی غصے کی حالت میں ہوتی ہے, یا لڑکی جو ہے ڈر یا خوف محسوس کرتی ہے کسی حالت میں, یا کبھی لڑکی زیادہ لذت اور شہوت محسوس کرتی ہے, تو ان 4 حالتوں میں جن اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے. یا تو اب اس میں ایسی صورتوں میں وہ جن 2 کام کرتا ہے, یا تو عورت میں داخل ہو کر اس کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے, بٹھا دیتا ہے, جو بندہ شادی کا پیغام لے کے آیا ہے اس کے تعلق سے اس کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے. لڑکی کے سوچتی ہے نہیں میں اس سے نہیں شادی کروں گی. نمبر 2, یا عورت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے تو مرد کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ عورت بری اور بدشکل ہے, ہاں, اس لیے تم اس سے شادی نہ کرو. تو اس طرح سے اس کے شادی کہیں نہیں ہو پاتی ہے, جو بھی آتا ہے اسے ہٹ جاتا ہے, جو بھی آتا ہے اس کو ہٹ جاتا ہے. تو کچھ ایسے خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں کسی خاندان کو پریشان کرنے کے لیے اس کی بہو بیٹیوں کے اوپر جادو اس طرح سے کروا دیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پر عورت موافق ہو جاتی ہے لیکن آخر میں چل کر کے نکاح سے انکار کر دیتی ہے. تو یہ سب شیطانی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور پھر آخر میں وہی خبیث جو جادو کروائے ہوتا ہے وہ اب اس سے طلب کرتا ہے. تو بہرحال مجبوراً کیا کریں گے ماں باپ اور گھر والے. اس جادو کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس جادو کی نمبر ایک نشانی یہ ہے کہ مختلف اوقات میں سر میں لڑکی کے درد شروع ہوتا ہے جو دواؤں سے بھی اس کا علاج نہیں ہوتا ہے. نمبر دو, لڑکی جو ہے انتہائی تنگ دلی محسوس کرتی ہے, خاص طور سے اثر بعد سے لے کر کے اور آدھی رات کے درمیان تک اپنے آپ کو تنگ محسوس کرتی ہے. نمبر تین, مگنیتر جو بھی آتا ہے اسے نکاح کا پیغام دینے کے لیے اور وہ دیکھتی ہے تو وہ آدمی اسے بدشکل نظر آنے لگتا ہے, وہ آدمی اسے بدشکل نظر آنے لگتا ہے تو انکار کر دے. حالانکہ وہ اچھا خاصا ہوتا لیکن لڑکی اسے بدشکل, لڑکی کی نظروں میں وہ بدشکل دکھائی دیتا ہے. نمبر چار, لڑکی ہمیشہ ذہنی پریشانیوں میں مبتلا رہتی ہے. نمبر پانچ, نیند میں بے چین رہتی ہے. نمبر چھ, معدے میں درد مسلسل طور پہ محسوس کرتی ہے. اسی طرح سے نمبر سات, ریڑھ کی ہڈیوں میں نچلے حصے میں وہ درد محسوس کرتی ہے. تو یہ علامتیں اگر ہیں تو یوں سمجھو اس لڑکی کے اوپر جادو کرایا گیا ہے. جب ہی ہر پیغام دینے والے کا وہ انکار کر دیتی ہے تو اب ماں باپ کو چاہیے کہ اس کا علاج کروائیں. اور اس جادو کا علاج کیا ہے؟ اس جادو کا علاج بھی وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا. پچھلی جو ہم نے ابھی آپ صورتیں بتلا آیتیں بتلائی ہیں, ان آیتوں کے اس کے اوپر دم کریں. اگر مریضہ بے ہوش ہو جائے وہ لڑکی اور جن بات کرنے لگے تو پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو میں نے آپ کو بتلایا ہے شروع میں. اور اگر مریضہ بے ہوش نہ ہو اور جسم میں دوسری تبدیلیاں محسوس کرے تو اسے کچھ تعلیمات دیں. اور وہ تعلیمات کیا ہیں؟ نمبر ایک, تمام نمازوں کی صحیح اوقات پر پابندی کا حکم دے کہ پانچ وقت نماز پڑھے وہ. نمبر دو, گانے اور میوزک وغیرہ سے پرہیز کرے. نمبر تین, سونے سے پہلے باوضو ہو کر اور آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے. نمبر چار, سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اور اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک کر اپنے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر کر کے وہ سوئے. اور یہ معاملہ تین دفعہ وہ کرے. نمبر پانچ, آیت الکرسی کو ایک گھنٹے کی کیفیت پر ریکارڈ کر کے وہ مریضہ روزانہ ایک مرتبہ ضرور سنیں, یعنی آیت الکرسی ایک گھنٹے کی کیفیت پر مسلسل ریکارڈ کروا کر کے. ایک دفعہ اگر دس دفعہ آ رہی ہے آیت الکرسی ایک گھنٹے کی کیسٹ میں تو دس دفعہ اس کو ریکارڈ کروا کر کے اور اس کو سنیں. نمبر چھ, ایک دوسری کیسٹ پر جو ایک گھنٹے کی ہو اس پر مسلسل سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس ریکارڈ کر کے مریضہ روزانہ اس کو کم از کم ایک مرتبہ ضرور سنیں. ہاں, نمبر سات, جو میں نے پہلے آیتیں بتلائی ہیں, جو آیتیں ہم نے بتلائی ہیں جھاڑ پھونک کرنے کی شروع میں, پہلے ان آیتوں کو پانی کے اوپر دم کر کے مریضہ کو پلایا جائے اور اسی پانی سے اس کو غسل کروایا جائے. اور یہ عمل بھی تین دن تک کریں اور وہ غسل کسی پاک اور صاف جگہ پر کرایا جائے تاکہ مٹی پانی کو جذب کر لے, حمام میں غسل خانے میں نہ کروایا جائے. نمبر آٹھ, مریض کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھے فجر کے بعد. اور یہ تعلیم ایک مہینے تک اس کی جاری رہے گی اور ایک مہینے کے بعد دو باتوں میں سے ایک بات سامنے آئے گی انشاءاللہ, یا تو وہ مکمل ٹھیک ہو جائے گی یا پھر تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا. اور جب آپ قرآن کریم پڑھ کر مریض پر دم کریں گے تو مریض پر بھی ہوشی طاری ہو جائے گی. اس کے بعد آپ وہی طریقہ اپنائیں جو ہم نے شروع میں آپ کو بتلایا ہے. اور اس تعلق سے مثال ایک میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ایک نوجوان کہتے ہیں کہ آیا اور ایک لڑکی کا عجیب و غریب قصہ اس نے سنایا کہ اس کے رشتے کے لیے کوئی پیغام لے کر آتا ہے تو وہ بڑی خوشی سے اس پر وہ لڑکی راضی ہو جاتی اور صبح ہوتے ہی بغیر کوئی وجہ بتائے وہ شادی سے انکار کر دیتی تھی. بارہا ایسا ہوا جس کی وجہ سے کہتے ہیں ہم لوگ بہت پریشان ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو شیخ عبد الوحید بالی کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ اس لڑکی کو میرے پاس لے آئیں. چنانچہ وہ اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آیا اور میں نے جب قرآن آیت پڑھ کر اس کے اوپر دم کری تو وہ فوراً لڑکی بے ہوش ہو گئی اور اس میں پری, یعنی جو جن کی بیوی تھی لڑکی, جن پری جن, جنوں کی عورتوں کو پری بھی کہتے ہیں, بھوتنی بھی کہتے ہیں, چڑیلیں بھی کہتے ہیں, وہ اس کے اوپر بول پڑی. میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں پری ہوں. میں نے کہا تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی. تو میں نے کہا یہ تو تم سے محبت نہیں کرتی, آخر تم کیا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ لڑکی شادی نہ کرے, یہ لڑکی شادی نہ کرے. میں نے کہا کہ تم اس کے ساتھ کیا کرتی ہو آخر کار, یہ شادی نہ کرے تو کیا تم فریب دھوکہ دیتی ہو کہ یہ شادی سے انکار کر دیتی ہے؟ کیا تم ہتھ کنڈا اپناتی ہو कि यह शादी से इनकार कर देती है। तो उसने कहा कि जब भी कोई शख्स शादी का पैगाम लेकर आता है तो यह राजी हो जाती, लेकिन रात को मैं इसके ख्वाब में आकर उसको डराती हूँ और धमकी देती हूँ कि अगर तूने ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा। चुनांचे सुबह इनकार कर देती उसी खौफ और डर से। तो मैंने कहा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है? तो उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। तो मैंने कहा कि ये तुम मुसलमान हो और ये तुम हरकतें करती हो, ये जायज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ना ला ज़र्रा वला ज़र्रा, ना खुद नुकसान उठाओ ना दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। और जो तुम कर रही हो एक मुसलमान को नुकसान पहुंचाना और ये हराम है इस्लाम के अंदर। और आखिर में चुनांचे वो परी राजी हो गई और उस लड़की से निकल गई, हाँ, और उसको छोड़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको शिफा हो गई और सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से हुआ। तो इस तरह से ये शादी के अंदर रुकावटें पैदा करने के जादू भी होते हैं जो इस तरह से करवाए जाते हैं। जादू के मुतालिक कुछ अहम मालूमात मैं आपको बतला के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और फिर उसके बाद नामर्दी का इलाज और कुछ बच्चे पैदा ना होने का इलाज, इस किस्म का भी जादू होता है, मैं आपको अगले लेक्चर में बताने की कोशिश करूंगा। कुछ मालूमात मैं आपको यूं बतलाऊं कि जादू के मुतालिक अहम मालूमात मैं आपको बताऊं। नंबर एक, मुमकिन है कि जादू के अलामात तसर्रुफ जो हैं उसके अलामात से मिलते जुलते हों, यानी जो निशानियां हैं, यानी आदमी के अपने कारोबार के जो निशानियां हैं कुछ जादू के जादू होने के बाद उसे कुछ मिलते जुलते हों। नंबर दो, मेदे में मुसलसल दर्द और तकलीफ का होना इस बात की निशानी है कि उसे जादू करके खिलाया या पिलाया गया है। एक बात आप जहन में रखें, क्या मेदे में अगर दर्द महसूस हो रहा है और तकलीफ है तो यूं समझें कि इसको खिलाया या पिलाया गया है जादू करके। नंबर तीन, कुरानी इलाज के लिए दो शर्तों का होना बहुत जरूरी है। कुरान से जो इलाज आप करेंगे उसके लिए दो शर्तों का होना बहुत जरूरी है। नंबर एक, इलाज करने वाला अल्लाह ताला के अहकामात का पाबंद हो। इलाज करने वाला अल्लाह ताला के अहकामात का क्या हो, पाबंद हो, यानी नमाज पढ़ता हो, फाजिल को फाजिल ना हो, जो निशान जो अलामतें जो सिफात बतलाए गए हैं उन इन सिफात का पाबंद करे वो। नंबर दो, मरीज का कुरानी इलाज पर पूरा एतमाद और भरोसा भी हो। इलाज करने वाले का तो भरोसा होगा ही, खुद उस मरीज का भी जिसका इलाज हो रहा है उसका भी मुकम्मल तौर पर भरोसा हो। नंबर पांच, ये दो शर्तें पाई जाएंगी तो समझो उसके अंदर शिफा होगी, और अगर नहीं पाई जाएगी तो समझो मुश्किल है शिफा होना। अच्छा, चौथी मालूमात मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि अक्सर जादू की अलामतें, हाँ, कुछ अलामतों से मिलती जुलती हैं जो मैं अभी बताऊंगा।